الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، ہر جمعے کو جو عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے، اس سلسلے کا یہ آج آخری بیان ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر رمضان المبارک کے بعد اس سلسلے کا بیان ہوگا. ویسے تو اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک میں ہر دن ہر رات عشاء کے بعد جو سوا پارے کا خلاصہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کا بیان تو ہوگا. اب انشاءاللہ چند روز میں ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. بعض برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے اس کی مشاہدہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، لیکن نہ جانے کتنی برکتیں اور رحمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت اس مہینے میں نازل کرتے ہیں اور جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لوگ اس حوالے سے تو اس مہینے کو جانتے ہیں کہ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے فقط. اللہ رب العزت تو ہم سے اس سے زیادہ کا تقاضا کرتے ہیں. مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یعنی پانچ وقت کی نماز تو ہم ویسے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس مہینے میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں. بلکہ بعض وہ لوگ جو فرائض سے غافل ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی تراویح میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس مہینے میں طبیعتوں میں رجوع ہوتا ہے نیکیوں کی طرف. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادت مقصد تخلیق ہے تو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ مقصد تو فرشتے بھی پورا کر رہے تھے، ہم سے بہتر طریقے پر عبادت کرتے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی. بات یہ ہے میرے عزیز بھائی کہ فرشتے جس نوع کی جس قسم کی عبادت کرتے ہیں وہ اور ہے، اور اللہ رب العزت انسانوں سے جس قسم کی عبادت کرانا چاہتے ہیں وہ اور ہے. دونوں کی عبادتوں میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا تو ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں عبادت کرنا لکھ دیا. وہ اگر نہ بھی چاہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ عبادت سے رک جائیں، بلکہ ان کی طبیعت میں یہ چیز ہے گھٹی میں ڈال دیا اللہ رب العزت نے. گناہ کرنا ان کی فطرت نہیں, بلکہ گناہ کا وسوسہ بھی ان کے دل میں نہیں آتا. تو وہ جس قسم کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو ان کی فطرت ہے. اس لیے وہ اگر سارے دن بھوکے رہیں تو اس عبادت پر انہیں کوئی اجر نہیں, وہ سارے دن پیاسے رہیں تو اس عبادت پر ان کے لیے کوئی اجر نہیں, وہ سارے دن سجدے میں پڑے رہیں تو اس عبادت پر ان کے لیے کوئی اجر نہیں. اس لیے کہ ان کی تو فطرت ہے ہی, اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ان کو. جس کام کا حکم دے دیا قیامت تک وہ کام انجام دیتے رہیں, اس سے سر منہ بھی فرق نہیں آئے گا, روگردانی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے گناہ وہ کرتے ہی نہیں, بھوک پیاس لگتی نہیں. اب جب بھوک پیاس لگتی نہیں ہے تو آدمی کہے کہ میں کھاتا نہیں میں پیتا نہیں, تو اس کا کیا کمال ہے بھائی؟ اسے بھوک لگتی نہیں اس لیے کھاتا نہیں, اسے پیاس لگتی نہیں اس لیے پیتا نہیں. وہ گناہ کر نہیں سکتا اس لیے کرتا نہیں. ایک نابینا اگر یہ کہے کہ میں صاحب کسی کو نہیں دیکھتا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں, تو بتائیے اس کا کوئی کمال ہے؟ وہ کیا دیکھے گا؟ دیدہ کور کو کیا آئے نظر, کیا دیکھے؟ آنکھوں والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. تو آنکھوں والے دیکھتے ہیں, جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں انہوں نے کیا دیکھنا بیچاروں. تو اگر نابینا آدمی یہ کہے کہ میں بڑی اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہوں اور جو ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا, تو آدمی بولے گا بھائی تیرا اس میں کیا کمال, تو دیکھ ہی نہیں سکتا. کمال تو اس کا ہوگا کہ جس کی آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی اپنی نگاہوں کو غلط جگہ پر ڈالنے سے روکتا ہے, اللہ کے خوف کی وجہ سے روکتا ہے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا, اس کا کمال. گناہ کے مواقع موجود ہیں لیکن اس کے باوجود میرے مالک و خالق کی ناراضگی کا سبب ہے یہ گناہ, اس لیے اس گناہ کے قریب نہیں جاتا. بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا, پیاس لگ رہی ہے لیکن پیتا نہیں, اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو تقاضے موجود ہیں, جذبات موجود ہیں, فطرت میں رکھا ہے اللہ رب العزت نے کھانا پینا اس کی. ایک عام آدمی ہو یا بڑے سے بڑا نبی, وہ کھائے پیئے بغیر نہیں رہ سکتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کفار کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ مال ھذا الرسول یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں بازار میں بھی جاتے ہیں؟ تو انہیں اس پر حیرت ہوتی تھی کہ رسول ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں. تو بھئی رسول یا انسان ہونے سے خارج ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا اس کی فطرت میں, اس کے جذبات میں یہ ساری چیزیں رکھی کہ اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, دیکھنے کو دل بھی چاہے گا, اس کے ساتھ بھوک اور پیاس بھی ہوگی, اس کے ساتھ شہوانیت بھی ہوگی, سارے تقاضے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ان تقاضوں کو دبا کر اللہ تعالی کے حکم کو اونچا رکھے گا اگر, تو یہی عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے انجام نہیں دے سکتے, یہ عبادت صرف انسان انجام دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ بننا کوئی کمال کی بات نہیں, انسان بننا کمال کی بات ہے کہ آدمی انسان ہے, اس میں سارے تقاضے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے اپنے تقاضوں کو دباتا ہے. تو اللہ رب العزت نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کا سودا کر لیا جنت کے بدلے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے انفسهم ان کی جانوں کو, واموالهم ان کے مالوں کو, کس چیز کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ, جنت ملے گی ان کو. جنت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہماری جانوں کا سودا کر لیا ہے کہ بھئی یہ جان ہماری ہے, ہم جہاں کہیں خرچ کر دینا, مال ہمارا ہے جہاں کہیں خرچ کر دینا, اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. تو اللہ رب العزت نے ہماری جان اور مال کا سودا کر لیا ہے, اس کے بدلے میں کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے, اور جنت عطا فرمانے کا مطلب ہے اللہ تعالی ہم سے راضی. تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا سودا ہو چکا ہے, جن کو خریدا جا چکا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم اللہ رب العزت کے تقاضوں پر عمل نہ کریں تو کتنی بددیانتی کی بات کہ جنت کے بدلے میں ہم نے اپنی جانوں کو بیچ بھی دیا ہے اور اس کے باوجود اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم دن رات ہم سے عبادت کا کام لیا جاتا کہ تم رات دن کام کرو عبادت کے, کیونکہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہی ہے کہ رات دن عبادت کرو, اور ہم نے تمہارے جان مال کو خرید بھی لیا. اس لیے تقاضا تو اس کا یہ تھا کہ 24 گھنٹے ہمارا ایک ہی کام ہوتا اور وہ اللہ کی عبادت ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے پیارے خریدار ہیں کہ جان و مال کو بھی خرید لیا اور پھر ہمیں لوٹا بھی دیا کہ جان بھی تم ہی رکھو مال بھی اپنے پاس رکھو, بس ہمارے جو احکامات ہیں وقتاً فوقتاً جو آتے رہیں گے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے ان پر عمل کر لینا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ علام الغیوب ہے انہیں پتا ہے کہ آزادی دینے کا مطلب کیا ہے, اجازت دینے کا مطلب کیا ہے, کہ آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جان لوٹا دی, مال دے دیا اور کہا کہ میاں کھاؤ پیو موج کرو, 5 وقت کی نماز فرض ہے وہ کر لو اور جو احکام تمہاری طرف متوجہ ہوں ان پر عمل کر لو, بس کافی. لیکن چونکہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ یہ انسان اس کو تھوڑی سی اگر ہم اجازت دیں گے تو اس اجازت سے یہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا, چنانچہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے کہا کہ ٹھیک ہے 11 مہینے تم خوب کماؤ خوب کھاؤ, لیکن 1 مہینہ ہمیں دے دو. یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا کہ 1 مہینہ تم خالص ہمارے لیے عبادت کرو اور اس میں اپنے دل کے زنگ کو صاف کر لو. 11 مہینے جو آلودہ ہو گیا ہے گناہوں سے, تو عبادت کر کے اپنے دل کے زنگ کو صاف کر لو اور اپنی سروس کرا لو اور ہالنگ کرا لو. جو مشینیں ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں لیکن کوئی دن کوئی مہینہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اس کی سروس کا انتظام ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو وجود ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے لیے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا کہ اپنی سروس کراؤ بھائی. 5 وقت کی نماز تو تم پڑھتے ہو کماتے کھاتے بھی ہو, ہم نے تمہیں منع نہیں کیا, 11 مہینے تمہیں دے دیے, لیکن اب 11 مہینے میں جو تم جو ہے وہ آمیزش اتنی ہو گئی کہ دلوں پر زنگ چڑھ گیا, اس لیے ہم نے تمہیں اس میں راتیں بھی عطا فرما دی, تاک راتیں جو بڑی فضیلت کی راتیں ہیں, ہاں جی اس میں اعتکاف بھی آپ کرتے ہیں, رمضان کے روزے بھی عطا فرما دیے اور نمازیں اور روزے بھی عطا کر دیے اور اس میں اجر و ثواب بھی بڑھا چڑھا کر عطا کر دیا تمہیں, اس لیے تم دل و جان سے ہماری عبادت طرح متوجہ ہو جاؤ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے معمولات طے کر لے. اگر سارے مہینے اللہ رب العزت توفیق دیں اور پورا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے تو کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں, کوئی ملازمت پیشہ ہے نوکری پہ جاتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے اور اسی طریقے سے مختلف امور ہیں جو انجام لوگ دیتے ہیں, تو فرمایا کہ چلو کم از کم اور نہیں تو یہ کر لو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کر لو. یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم چھوڑ سکتے ہو اس مہینے میں, کم از کم ان کو طے کر لو کہ بھئی چلو اس مہینے میں ہم یہ کام چھوڑ دیں گے. تو اپنے کاموں کو ہلکا کر لو, اوقات دکانوں کے کم کر لو. ہمارا دین تو یہ تقاضا کرتا ہے, ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اس مہینے میں اور بڑھا دیتے ہیں. کمانے کا مہینہ تھا نیکیاں, ہم نے مال کمانے کا مہینہ بنا لیا, ذخیرہ اندوزی اور جناب اسی طریقے سے جو کچھ نہ ہو جائے اس مہینے میں وہ کم ہے. ہمارا دین شریعت تو یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ کم از کم اس مہینے میں تو اپنے آپ کو بچا لو, اور فقط اتنی بات نہیں ہے کافی کہ آدمی روزہ رکھ لے اور تراویح پڑھ لے, بس اتنی بات کافی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اس مہینے میں کم از کم گناہوں سے بچنے کی پوری پوری کوشش کر لو. نفلی عبادات انجام دو گے, لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو. دیکھو بھائی, آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ پینا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, اور جو جائز تعلق ہے میاں بیوی کا وہ بھی قائم نہیں کرنا روزے کی حالت میں. ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے نا. یہ 3 کام ہی جائز اور حلال ہیں یا حرام ہے بتائی؟ پانی پینا حلال ہے حرام ہے؟ گیارہ مہینے پیتے کو ممانعت ہے؟ کھانا آپ نے حلال ہے یا حرام ہے؟ کھانا بھی حلال ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات یہ بھی حلال. تو جو حلال چیزیں ہیں روزے میں وہ حرام ہو گئیں، ان سے تو ہم بچ رہے ہیں، لیکن جو عام دنوں میں بھی حرام ہے ان سے روزے میں بھی نہیں بچ رہے. بھائی جھوٹ بولنا حلال ہے آج؟ غیبت کرنا، رشوت لینا، سودی کاروبار کرنا، بد نظری کرنا، خیالات شیطانی پر اپنے آپ کو چلانا، یہ سارے کام ناجائز، آج بھی ناجائز. تو رمضان المبارک میں کیسے جائز ہو جائیں گے؟ بھائی جو حلال کام ہے آدمی وہ چھوڑ رہا ہے، اور جو حرام کام ہے ان کو اختیار کیے ہوئے. جو رشوت لے رہا ہے وہ آج بھی لے رہا ہے، جو جھوٹ بولتا تھا وہ رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو دھوکہ دے کے سودا بیچ رہا ہے وہ رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کے بندو، جو حلال چیزیں تھیں اللہ نے روزے میں ان کو بھی حرام کر دیا، تو جو حرام چیزیں ہیں وہ کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر گناہوں کو ترک کر، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، کانوں کی حفاظت کر لو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لو، اپنے پیروں کو غلط جگہ پر جانے سے روک لو، اپنے اعضائے بدن کا صحیح استعمال کرو، زبان کا استعمال صحیح ہو، کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا میں مشغول رکھو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور اسی طریقے سے جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو، کہ آدمی اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، وابین بھی پڑھے، تہجد کی نماز بھی پڑھے. تو زیادہ سے زیادہ ہم اپنی آپ کو عبادات میں بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں. اور بزرگان دین بعض نے فرمایا کہ اگر بعض آدمی نفلی عبادات زیادہ نہیں بھی کرتے لیکن گناہوں سے اگر بچنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی بات. نفلی عبادات چاہے زیادہ نہ کریں لیکن اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام اس مہینے میں کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت آئندہ بھی اس کے بچنے کا اہتمام ہم سے کرا لیں گے. لیکن اس ایک مہینے میں کم از کم یہ کام تو کر لو بھائی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور اس ایک مہینے میں تو خاص طور پر کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ جب آنے والا ہوتا تھا تو کمر کس لیا کرتے تھے، لنگوٹ کس لیا کرتے تھے، حدیث شریف میں آتا. تو اس مستعدی کی طرف بھی اشارہ ہے. تو آدمی اپنے آپ کو مستعد کر لے، عبادت کے لیے تیار کر لے، اپنے اوقات کو طے کر لے، اپنے کاروبار کو جتنا سکوڑ سکتا ہے سکوڑ لے، کم کر لے ان اوقات کو، اور زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی انجام دے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اب آدمی اگر مسجد میں مثلا دیکھیے آپ بیٹھے ہیں تو الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے گناہوں سے اللہ نے ہماری حفاظت کر لی. بد نگاہی ہم نہیں کر رہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ. کسی کی غیبت ہم نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ہے. اسی طریقے سے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، زبان ہماری خاموش ہے تو ہم دین کی بات سن رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ جب آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس کا وقت بھی زیادہ مسجد میں گزرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، بہت سے گناہوں سے بچنے کے آدمی بچ جائے گا. اور جب آدمی ادھر ادھر جاتا ہے، بیکار پھرتا رہتا ہے، تو پھر اس کی نگاہیں بھی ادھر ادھر گھومتی ہیں، پھر اس سے اور بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو ایک تو رمضان المبارک، پھر اوپر سے گناہ، تو وبال بھی زیادہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ہم جو فرض پڑھتے ہیں، ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اور نفل جو پڑھتے ہیں ان کی ادائیگی ایسی جیسے ہم فرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر ہم میں تھوڑی سی بھی قدردانی ہو تو ہم نہ کوئی فرض چھوڑیں نہ کوئی نفل چھوڑیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرما رہے ہیں. اور آج ہی صبح میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی تو ہے ہی، یہ تو قاعدہ ہے اللہ کا. من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ تو ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے کم تو ہے ہی نہیں. لیکن اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس ایک نیکی کو 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا کر دیں، 700 گنا کر دیں، 1,00,000 اجر و ثواب عطا فرمائیں، یا 10,00,000 کا اجر و ثواب عطا فرمائیں. ایک صحابی نے جب 10,00,000 کا کہا تو ایک نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20,00,000 کا سنا. تو قرآن مجید میں اس سے بھی بڑھ کر یضاعفہ ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ ہم بڑھا چڑھا کر تو دیتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اب اجر عظیم کتنا ہے اس کی کوئی حد و نہایت نہیں، اللہ رب العزت قادر مطلق جتنا چاہیں عطا فرمائے. تو ایک آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، نیکیوں کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر نہ جانے کیا کچھ عطا فرما دیں گے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے اس ماہ مبارک میں جو آنے والا ہے، ہم ابھی سے جو ہے وہ فکر کریں، ابھی سے اپنے اوقات کو مرتب کر لیں کہ جس حد تک ہو سکے ہم دنیا کے کام کم سے کم اور دین کے کام زیادہ سے زیادہ انجام دیں. عبادات، بزرگان دین کے بارے میں تو یہ ہے، اب امام شافعی رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کا تو آتا ہی، اور بھی بزرگان دین کا آتا ہے کہ مہینے میں یا رمضان المبارک میں 60 اور بعد میں فرمایا 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی 60 یا 61 قرآن مجید پڑھے گا تو اس کے لیے وقت چاہیے کہ نہیں، ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، تو کتنے اوقات یہ صرف کرتے تھے. اور بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں ساری مصروفیات، سارے اسفار ختم کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کہیں خط و کتابت بھی ہوتی تھی وہ بھی ختم کر دیا کرتے تھے، یعنی جو خطوط آتے تھے ان کو جمع کرتے تھے کہ بھئی پڑھنا ورنہ نہ جواب لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، بھئی ایک ہی کام ہے، قرآن مجید کا دور، نفلی عبادات، ذکر و اذکار، مختلف دینی کام، علمی کام، ان کو انجام دیتے تھے اور بہت کم اپنے آپ کو لگاتے تھے. اس لیے اس ماہ مبارک میں اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، چاہے وہ روزے کی وجہ سے پہنچے، چاہے تراویح میں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کو یہ سمجھ کے انعام و اکرام سمجھ کر برداشت کیجئے، اس میں ہائے وائے مت کیجئے، اس میں شور شرابہ نہ کریں کہ بھئی آج روزہ لگ گیا، آج پیاس لگ رہی ہے، آج بھوک لگ رہی ہے، یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے. اسی طریقے سے تراویح میں تھوڑی سی ہو گئی پر اعوذ باللہ باہر نکل کر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں کچھ اچھی نہیں ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تو یہ مہینہ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. آپ سوچئے کہ کتنے لوگ اس مہینے، اس سال ہم سے جدا ہو گئے. ابھی کل پرسوں بھی ایک جنازہ آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، مرتے رہتے ہیں سارے سال لوگ، اور ابھی اور وقت باقی ہے، نہ جانے کتنے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی رمضان المبارک قریب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جانے والے تو جا ہی رہے ہیں. کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوتا یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں اپنا نہیں پتا. ہم رمضان تو قریب ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس رمضان تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیں گے اس کا انعام. تو جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے انہیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک موقع اور عطا فرما دیا. تو جتنا شکر ادا کریں کم. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی فکر کرے آدمی، اور گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کریں. یاد رکھیے، روزہ تقوی کی سیڑھی ہے. روزہ رکھنے سے انسان کی جو شہوانی خواہشات ہیں اور قوت بہیمیہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اور بعض نے فرمایا کہ خود روزہ جو ہے یہ تقوی کی جو شمع ہے اس کو روشن کر دیتا ہے. تو آدمی، اور پھر خاص طور پر رمضان المبارک کے روزے، نفلی روزے رکھنا بھی اجر و ثواب، لیکن رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں. اس لیے اس ماہ مبارک کو خاص طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص کر لیجئے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو کسی قسم کی، جو ہے وہ پہلے سے ہم ارادہ کر لیں. اگر ابھی سے ارادہ کر لیں گے تو میٹر ہمارا ابھی سے چالو ہو جائے گا. ابھی سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے اللہ رب العزت کے لیے فارغ کر لیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں گے. کم از کم ہم کم ہمتوں کے لیے اگر ایک قرآن مجید بھی ختم ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ اللہ کے بندے بہت سارے قرآن مجید ختم کرتے ہیں، بہت سارے تکمیل کرتے ہیں اس کی، اور مکمل مستقل پڑھتے رہتے ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اب بھی، کہ قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی قرآن مجید میں ختم کر دینی چاہیے ہمیں. اتنی تلاوت کریں کہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی اس میں ختم ہو جائے. اصل یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تراویح میں، تو اسی وقت حافظ جو ہے وہ دوبارہ بھی شروع کر دیتا ہے الف لام میم سے مفلحون تک جو پڑھنا ہوتا ہے. اس کا اصل میں، اس میں حکمت یہی ہے کہ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، ایک ختم ہو گیا دوسرا شروع کر دو. اور ابھی سے شروع کر دو، اس لیے ختم ہوتا ہے الف لام میم سے مفلحون تک ختم ہو گیا، دوبارہ شروع کر دیا تاکہ ابھی شروع کر دیا، مفلحون تک پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو دو چار رکوع اور بھی آگے پڑھ سکتے ہیں، یہ صرف آسانی کے لیے، عام لوگ چونکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے، مشقت سے، اور بس یہ بتا دیا کہ وہ قرآن مجید ہم نے ایک اور شروع کر دیا، ایک ختم ہوا دوسرا شروع کر دیا، اور پھر وہ ختم ہوگا پھر شروع کر دیں گے، اور اس سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ہم ختم ہو جائیں، یہ ہے اصل چیز۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ماہ مبارک ان قریب انشاءاللہ جل و فگن ہوا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ جب یہ مہینہ آنے والا تھا صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان میں خاص طور پر اس مہینے کی فضائل و برکات بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اور ایک روایت میں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اس کے بدلے میں میں خود تمہیں ملوں گا، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی سی تکلیف دنیا کے لیے ہم پتہ نہیں کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ایک پرچے میں رہ گیا تو پھر اگلے سال محنت، دوسرے میں رہ گیا پھر محنت، مسلسل محنتیں کرتے ہیں یہاں تک کہ کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ہم کچھ نہ کچھ بن جائیں، لیکن اپنی آخرت کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یقیناً ہماری آخرت بنانے کے لیے مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے اس مہینے میں خوب دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ابھی سے اس کا جو ہے وہ ہم اپنے نظام الاوقات جو ہے مرتب کر لیں کہ اس مہینے میں ہم کتنا کچھ دنیا کے کام کم کر سکتے ہیں اور آخرت کے کاموں میں کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، یا بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ ہم کرنے ضروری ہیں لیکن بہت سے ایسے کام ہوں گے جو فوری طور پہ کرنے کے نہیں ہیں، تو ہم ان کو رمضان المبارک کے اختتام تک ان کو روک سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں، تو ان کو مؤخر کر دیں اور بعد میں ان کو دیکھ لیں، جو انتہائی ضروری ہیں ان کو انجام دے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دیں پڑھتے رہے، اگر کوئی حافظ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسری بات میرے بھائی سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا، پورا قرآن مجید کا سننا، یہ ایک علیحدہ سے پوری سنت ہے، اور پورے رمضان میں قرآن مجید کا سننا یہ الگ سے، تراویح پڑھنا یہ الگ سے سنت ہے۔ بعض لوگ 6 روزہ اور 10 روزہ اور 6 روزہ میں قرآن مجید سن لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو پڑھ لیا، ختم ہو گیا قرآن مجید، پھر اس کے بعد چھٹی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے اصل میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، کہیں سفر پر جانا ہے تو ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ 10 روز یا 5 روز یا 6 روز میں قرآن مجید مکمل کر لیں، اس کے بعد اپنے سفر میں جہاں جانا ہے چلے جائیں، اس میں اب ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی سنت مکمل ہو گئی، جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو اپنی تراویح پڑھ سکتے ہیں، سورت تراویح پڑھ لیں، معاف نہیں ہے، پڑھنی چاہیے سفر میں بھی، کیونکہ جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو اس میں فرائض جو ہیں اگر 4 فرض ہیں تو وہ 2 ہو جاتے ہیں، لیکن سنتیں اگر وقت ہے تو پوری پڑھنی چاہیے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کم کریں، اگر وقت نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو سنت نفلوں کے حکم میں ہو جاتی ہیں، کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن جہاں تک تراویح کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سفر میں بھی اپنی طور پہ پڑھ لیا کریں، سورت تراویح پڑھ لیں، تو اس آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 روزہ 6 روزہ ہے، لوگوں نے جو ہے آج وہ سمجھ لیا کہ 5-10 روزہ پڑھ کے جان چھڑا لیں علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر تراویح ہی پڑھنا چھوڑ دیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تراویح آخر تک ہے، آخر ہے چاند دکھنے تک، جب چاند دکھ جائے تو پھر نہیں، چاند دکھے تو شروع ہو جاتی ہے تراویح اور چاند دکھے تو ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں شہری میں تو اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اللہ رب العزت سے مانگ لیں کچھ، اور اپنی توبہ و استغفار کریں، اپنی خاص طور پر گناہوں کی معافی طلب کریں، نیکی کرنے کی قوت اللہ سے مانگیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، وقت پر سحری کھا کر فارغ ہو جائیں، جو اوقات نقشے میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، تاکہ اس کے بعد کلی وغیرہ کر لیں، دانت صاف کر لیں، وضو کر کے مسجد میں آنے کے لیے تیاری کر لیں، ہمارے ہاں عام طور پر اس میں غفلت ہوتی ہے کہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی مسجدوں سے اذانیں ہوتی ہیں اس وقت جو ہم آخری وقت میں پانی پینا شروع کرتے ہیں، کوئی پان کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی سگریٹ پھونک لیتا ہے کہ چلو بھائی آخری وقت ہے، جب تک نماز اذان ختم ہو اس وقت تک میں کچھ فائدہ حاصل کر لوں. یاد رکھو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اذان تو وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، پھر اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان اس کے بعد ہوتی ہے. اگر کوئی اذان وقت صبح صادق سے پہلے ہو گئی تو اذان اذان نہیں ہوتی، دوبارہ دینی چاہیے. اس لیے جو اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے تو لازم بات ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اس وقت. اب اگر اس وقت ہم پانی پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بھول ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اذان کا انتظار نہ کریں سحری میں، بلکہ جو وقت نقشے میں دیا ہوا ہے اپنی گھڑیوں کو بھی درست رکھیں اور 5-10 منٹ پہلے ہی فارغ ہو جائیں. البتہ افطار میں یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو یقین کے بعد فوراً کھول لیں، چاہے اذان ہو یا نہ ہو. البتہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جیسے ہی وقت افطار ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اذان فوراً ہو جاتی ہے، اس لیے اگر اذان پر کھول لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا اور اذان 1-2 منٹ تاخیر سے ہو رہی ہے، تو آدمی روزہ اگر کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے. یعنی اذان کو ضروری نہیں ہے کہ اذان ہو تو پھر روزہ کھولے، اصل یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے تو روزہ کو افطار کر سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ مسائل اور بھی بیان کیے جاتے رہیں گے آگے. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی صحیح معنی میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید اس مہینے میں تراویح میں مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے طور پر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بھی اہتمام کریں کہ ایسے حافظ کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں جو متبع سنت ہو اور قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھتا ہو، کم از کم حروف اور الفاظ سمجھ میں آتے ہوں. ایسے حافظ کے پیچھے پڑھنا جو اتنا تیز پڑھتا ہو کہ قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس نے کیا پڑھا کیا سنا، تو اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا قرآن وبال بن جاتا ہے سننے والے کے لیے بھی پڑھنے والے کے لیے. اس لیے کم از کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کہیں 5-10 روزہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو الحمدللہ بہت سی جگہوں پر ایسا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے کہ جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بہت عمدہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو وہاں جا کر پڑھیں چاہے اس میں تاخیر ہو جائے. لیکن اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا کہ اس میں سمجھ میں کچھ نہ آئے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما. ہمارے بھائی جواد علی صاحب کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جو تکلیف ہے وہ دور فرما دے، جو پریشانیاں ہیں سب کی اللہ تعالیٰ دور فرما دے. یا اللہ میں جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی بیماریوں کو اللہ دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صحت عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے اس رمضان المبارک کی جو آنے والا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ یا اللہ اے اللہ تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اپنے فضل خاص سے ہماری مغفرت کاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم خاص سے تو خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما. ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو دعاؤں کو جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. بھائی عثمان صاحب کی چچی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، ان کی ان کے بھی عزیز کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں، اور ہمارے عزیز رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، والدین دونوں، اس دونوں میں سے کوئی ایک، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس میں جو آپ نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں اے اللہ ان کا ہمیں مستحق بنا دیجئے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.